الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو سورہ تغابن سے ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی، اللہ کی ملکیت ہے. ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو مکان ہے، اسی طریقے سے اور دیگر اشیاء ہیں. ظاہری اعتبار سے اگرچہ ان کی نسبت ہماری طرف کی گئی ہے کہ یہ فلاں کا مکان ہے، فلاں کی دکان ہے، اور فلاں کا یہ گھر ہے، یا فلاں کے یہ کپڑے ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے. اور یہ جو نسبت کی گئی ہے ظاہری اعتبار سے، وہ اس لیے کہ اگر اس کا بھی اعتبار نہ ہوتا تو زمانے میں فساد پیدا ہو جاتا. ہر آدمی کہتا کہ صاحب، جب کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے اس کے، تو کسی کے گھر میں کوئی بیٹھ جایا کرتا، کسی کے بھی کپڑے کو اٹھا کے لے جاتا، کسی کی بھی دکان میں کوئی بیٹھ جاتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا انتظام چلانے کے لیے دنیا میں اس ملکیت کا اعتبار کیا ہے کہ فلاں زمین فلاں شخص کی ہے، فلاں گھر فلاں آدمی کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ملکیت اللہ رب العزت کی ہے. حتیٰ کہ ہم خود اللہ کی ملک ہے. اللہ نے ہمیں جیسا چاہا بنا دیا، کسی کو سفید رنگ دے دیا، کسی کو سرخ رنگ دے دیا، کسی کو سیاہ رنگ دے دیا، کسی کو گندم گون بنا دیا، اور اسی طریقے سے کسی کو ہاتھوں والا بنا دیا. کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کسی کا ایک پیر نہیں ہے، کسی کے دونوں پیر نہیں ہیں، کسی کی دونوں آنکھیں ہیں، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی دونوں آنکھوں سے آ رہی ہے بالکل. تو اگر یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہوتی یا ہماری اس میں کچھ قدرت کا دخل ہوتا، تو اپنی مرضی سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک پیر ہو، ایک پاؤں ہو، ایک آنکھ ہو، ایک کان ہو، بلکہ ہر آدمی چاہتا کہ مکمل ہوں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہ جیسا چاہے اس میں تصرف کرے، اس کو اختیار ہے. پھر اسی اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے یہ حکم بھی دیا کہ یہ جو کچھ ہماری ملکیت ہے اور ہم نے دنیا میں تمہیں عطا فرمایا ہے، جہاں ہم تمہیں کہیں ان کو اس جگہ پر خرچ کرو. قرض کی اگر کسی کو ضرورت ہے، واقعتاً وہ ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کر دو. کہیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، وہ مال وہاں پر خرچ کر دو، کیونکہ ہے تو ہمارا مال، ہم جہاں چاہیں تمہیں حکم دیں تم وہاں خرچ کرو. اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اصل میں اسی مضمون کو کچھ بیان کرنے کے لیے پڑھی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ دوگنا چوگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا. اور صرف یہی نہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے. بات یہ ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں انتہائی خوفناک, تشویشناک ہر آدمی کے لیے, چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا چاہے وہ پشاور میں رہتا ہو, چاہے وہ ملتان میں رہتا ہو, ہر آدمی انتہا درجے کا پریشان ہے کہ ملک کا ہوگا کیا, ہمارا کیا ہوگا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یقیناً جس کے دل میں جو بھی صاحب دل ہے اور دل میں جذبات رکھتا ہے اس کا دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی اس پر کچھ عرض کیا تھا اور اس جمعے بھی عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ایک تو اس پر ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے, اپنے اعمال خراب نظر نہیں آتے, لیکن حقیقتوں وہ بارگاہ الہی میں قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہوتے. ایک جگہ یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے گا. ایک بزرگ نے اس کی تشریح میں یوں فرمایا کہ سیئات سے مراد ہماری طاعات ہیں, ہم جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یعنی جو ہم کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں, یہ اللہ کی بارگاہ کے لائق ہوں. تو فرمایا کہ ان سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں گے کہ ہم نے نماز پڑھی, ظاہری اعتبار سے وہ اس لائق تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں قبول فرماتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لائق تھی کہ اسے گناہ لکھا جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز ہی لکھا. ہم نے روزہ رکھا, وہ روزہ اس لائق نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ لکھا جاتا, لیکن اللہ نے اس کو روزہ ہی لکھا. ہماری تمام تر ان نقائص کے جو اس میں موجود تھیں, جو کوتاہیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے اسے نماز لکھا, روزہ لکھا, زکوٰۃ لکھی, حج لکھا, حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سیئات کو جو حقیقت میں تو طاعات تھیں لیکن نقص کی بنا پر سیئات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حسنات سے تبدیل فرما دیتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس لائق میں ہمیں نظر نہیں آتے, ہم تو سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں ہوتے اور اس وجہ سے اس پر عذاب بھی آتا ہے, وہ ہمیں محسوس نہ ہو کہ کس وجہ سے آ رہا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنی کوتاہیاں سامنے رکھنی چاہیے, اور اگر نظر نہیں آ رہی تب بھی ہم اللہ کی جناب میں یہ عرض کریں کہ اللہ ہم بظاہر تو اچھے اعمال کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ غلطی کہاں ہو رہی اور کیا نقص ہے جو پیدا ہو رہا ہے, لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں. دیکھیے یہ بات اس زمانے میں میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی فکر صحابہ اکرام کو بھی تھی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضرات آپس میں ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت موسیٰ نے جب پوچھا اعمال کے بارے میں, انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم نے خیر خیرات کیں, جو اچھے اعمال کیے, اللہ تعالیٰ اسے تو قبول فرما لے اور قبول فرما کر اس کا بدلہ عطا فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ہم نے جو اچھے عمل کیے اگر اس پر ہمیں کوئی بدلہ نہ ملے, ہم صرف برابر سرابر چھوٹ جائیں تو کافی. یعنی ہم نے جو اعمال کیے نیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اللہ تعالیٰ اگر ہم اس پر کوئی بدلہ نہ دے, کوئی اجر نہ دے, بس نہ گناہ دے نہ ثواب, برابر سرابر چھوٹ جائیں تو بھی میں سمجھتا ہوں بہت. اب تو زمانہ بہت آگے نکل گیا, اب تو ہم اپنی خرابی کو بھی ثواب سمجھتے ہیں, اچھا کام سمجھتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رجوع تو ہمیشہ کرنا چاہیے, لیکن جب حالات اس قسم کے ہوں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ہر آدمی پریشان ہے، علماء بھی پریشان، مفتیان کرام بھی پریشان، مشائخ بھی پریشان، عوام بھی پریشان، تب کریں تو کیا کریں؟ ہمارے یہاں جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہر 15 دن کے بعد ایک اصلاحی مجلس ہوتی ہے اساتذہ کرام کی، جس میں ہمارے تقریباً سبھی بزرگ ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام خصوصیت کے ساتھ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور جو بات وضاحت طلب ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اور حالات حاضرہ پر کوئی بات ہو اس کو بھی رکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک مجلس کل جامعہ دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں الحمدللہ میں بھی موجود تھا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، حالات حاضرہ پر انہوں نے جو بات بیان فرمائی، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ انہوں نے ایک تو اپنے اس دورے کا ذکر کیا جو ان حالات کے حوالے سے ان کا تھا، چنانچہ وہ اس صورتحال کی وجہ سے، درد دل کی وجہ سے، علماء کا پوری ایک جماعت لے کر، وفد لے کر مختلف لوگوں سے ملے، اور سرحد بھی گئے، وہاں اگرچہ جو بڑے تھے اس معاملے کے ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن باقی سب لوگوں کو جمع کیا، اور بقول حضرت کے کہ سب لوگوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، ہمارے آنے کو اچھا سمجھا، پذیرائی کی، اور پیچھے جاتے تھے وہ، تو ہم نے جو کوتاہیاں تھیں وہ بھی سامنے رکھی، جو اچھے کام تھے ان کو بھی سراہا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ اس نظام کو کامیاب بنائیں، اور جو جذباتی بیان وغیرہ آتے ہیں اس سے گریز کریں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں جو آئین ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس آئین پر عمل نہیں ہوتا، لیکن ہے اسلامی، اور بزرگان دین نے بڑی محنت کر کے اس کو مرتب کیا ہے، اس کو پاس کرایا ہے، تو اس لیے اس کو غیر اسلامی کہنا یہ درست نہیں، بلکہ اس آئین میں سب سے پہلے جو بات ہے اور جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کے، اور اسی طریقے سے بہت ساری حدود و قیود ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے، صدر کیسا ہونا چاہیے، یہاں حکومت کن لوگوں کی ہونی چاہیے، ساری باتیں ہیں الحمدللہ، اور جو ہے وہ اسلامی ہیں، اس لیے جو باتیں ان کی غلط تھی اس پر بھی انہیں ٹوکا، اور ساتھ میں تنبیہ بھی کی کہ آپ حضرات اس بارے میں احتیاط کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دشمنوں کو موقع ملے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں وہ کر گزریں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس وقت یہ تو ٹھیک ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن بڑی درد مندی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، یہ بات حضرت مفتی اعظم پاکستان نے کہی کہ وہاں کے لوگوں کے حالات انتہائی خراب ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، بچے در بدر پھر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ خانمہ برباد ہو گئے، گھر ٹوٹ پھوٹ گئے، ختم ہو گئے، علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے۔ زلزلہ آیا اور دیگر جو آفات آئیں، پورے ملک نے، پورے پاکستان نے ان کی مدد کی، اپنی طرف سے لوگوں نے ادھر ادھر سے مدد کر کے ان کو بھیجا، یعنی جو چیز ان کی ضرورت کی تھی وہ بھیجی، لیکن آج ان کی کوئی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں۔ وہاں سے کچھ خون وغیرہ بھی آئے تھے، اس کے حوالے دیتے انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ بےچارے اس وقت خانمہ برباد ہیں، یعنی اس لڑائی میں جو نقصان عام لوگوں کا ہو رہا ہے، جو متاثرین ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ مال ہمیں جو دیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم ضرورت مندوں پر خرچ کریں. تو یقیناً وہ بیچارے کہیں نہ کہیں تو جائیں گے, کسی نہ کسی جگہ کا رخ تو کریں گے. اب وہ کراچی بھی ہو سکتا ہے, وہ حیدرآباد بھی ہو سکتا ہے, وہ خود پشاور کے شہر کے علاقے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف شہر بھی ہو سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں جہاں موقع ملے گا وہ پہنچیں گے. تو ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا, جن کے جو گھروں سے بے گھر ہو گئے, جن کے بچے شہید ہو گئے, جو بلا وجہ کی جنگ میں مارے گئے اور جو اب تک پریشان حال ہیں, رہنے کے ٹھکانے ان کے چھین لیے اور جو روزگار کے ذرائع تھے ان سے وہ چھن گئے, دکانیں ختم ہو گئیں, یہ ساری صورتحال اس وقت ہے. حتیٰ کہ ایک فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں. اس وقت میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے, نقد روپیے کی بھی ضرورت ہے, غذا اور غلے کے لیے بھی غلہ بھی چاہیے, تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور وہ زار و قطار رو رہے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک حصہ مسلمانوں کا انتہا درجے کا متاثر ہے, اگرچہ صورتحال تو اس وقت پورے ملک کی یہی ہے, ہر شخص پریشان حال ہے. لیکن بہرحال جو حصہ زیادہ متاثر ہے ہمیں بہرحال ان کی مدد کرنا چاہیے. اور جو متاثرین ہیں ان واقعات سے اور لڑائی سے جس کے نتیجے میں بیچارے بے گھر بھی ہو گئے ہیں, ان کی مدد زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ اصل میں خیر کے کام ہیں, اسی لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی, ان تقرض اللہ قرضا حسنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عام صدقہ کرنے کا ثواب تو 10 گنا ہے, لیکن قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. تو جب یہ بات پوچھی گئی تو جو جواب ملا وہ یہ تھا, اور بہت معقول جواب تھا, کہ صدقہ تو ہر آدمی لے لیتا ہے, صدقہ تو ہر آدمی لے لیتا ہے, بعض اوقات اسے ضرورت نہیں ہوتی فوری, لیکن وہ بھی لے لیتا ہے. لیکن قرض وہی لیتا ہے جسے بہت زیادہ ضرورت ہو, جس کی جان پر آ بنی ہو. اس لیے فرمایا کہ قرض کا اجر و ثواب بھی صدقے سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو قرض دے دیں, اور قرض سے مراد یہاں پر اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے. ایک حقیقی معنی میں قرض ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے, ہم نے اس کو دے دیا, یہ بھی قرض ہے. اب اگر وہ شخص جس نے قرضہ لیا اپنے وعدے پر نہ دے سکا اور اس نے ہم سے معذرت کر لی کہ میں ابھی نہیں دے سکتا, تو جتنی دیر تک وہ نہیں دے سکے گا اس کو ڈبل قرض ادا کرنے کا اور ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم, کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا چوگنا کر دیں گے اور مغفرت بھی فرما دیں گے. تو یہ معمولی اجر و ثواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر کے بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ مغفرت بھی فرما دیں. اس لیے کہ واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ شکور بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. شکور اس اعتبار سے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قدر کرتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی تو صحیح, روزہ رکھا تو صحیح, زکوٰۃ دی تو, حج کیا تو, اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان پر عذاب دیتے, لیکن حلیم ہیں اس لیے اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ تھا تو یہ عذاب کا مستحق, لیکن ہم اس کو امان دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہ جو اس وقت کے ہماری صورت حال ہے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, استغفار کرتے رہنا چاہیے, حلال و حرام کی تمیز کریں. آج حلال و حرام کی تمیز نہیں. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر فلاں صحیح ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا ہے, ویسا کیوں ہوتا. یاد رکھیے یہ بہت لمبا مضمون ہے, اور سچی بات یہ کہ علمی باتیں, لیکن میں اتنی سی بات عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں آئیں. ایک ایک دن میں 70-70 نبیوں کو شہید کیا گیا, لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ صاحب کوئی نبی حق پر نہیں. بعض اوقات آدمی حق پر بھی ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے. بعض اوقات اس کی کوتاہیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے دیتے ہیں. دونوں صورتیں ہوتی ہیں, معصیت بھی سبب بنتی ہے اور بعض اوقات درجات کی بلندی یا جس درجے پر اللہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ صورت بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تو ہم خیر مانگتے رہیں, طلب کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کو جو اس وقت جو افراتفری کا عالم ہے, حقیقت تو یہ کہ اس کو چلانے والے بھی چونکہ غیر مسلم غیر ملکی طاقتیں ہیں, وہ ہمارے اس خون خرابے سے خوش ہو رہے ہیں. آج ہی کا بیان ہے وہاں کے وزیر خارجہ کا کہ متاثر کن حالات ہیں پاکستان کے, یعنی جو حملہ ہو رہا ہے اور جو مسلمان مارے جا رہے ہیں اور جو جنگ ہو رہی ہے تو متاثر کن جنگ ہے. ان کو مسلمانوں کے قتل میں جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں, ان کے املاک تباہ ہو رہے ہیں, ان کے بچے برباد ہو رہے ہوں, تو یقیناً دشمن تو خوش ہوتا ہے. لیکن ہمیں بہرحال چاہیے کہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دامے درمے سخنے جو کچھ بھی کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے. حضرت مفتی صاحب نے جو بات ایک عرض کی وہ یہ کہ بعض حضرات جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بندوق کی نوک پر فلاں کام کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک بات ہے کہ جو کام کیا وہ غلط ہے صحیح یہ بتاؤ. کام تو صحیح ہے اگرچہ غلط طریقے پر کیا گیا, تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح کام غلط طریقے پر کیا, لیکن کام تو کرنے کا تھا. اسلامی شریعت یا نفاذ عدل یہ کام کرنے کا تو ہے, یا بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط طریقے سے اس کو انجام دیا گیا, تو بہرحال اگر ایک صحیح کام غلط طریقے سے بھی ہوا تو ہو تو گیا, البتہ جو غلط ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے یہ صحیح نہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگان دین اس معاملے کو سلجھاتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. اب چونکہ اللہ نے طبیعت مختلف بنائی ہے, کوئی کسی کی بات قبول کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا, لیکن بزرگان دین اپنا کام کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگ مختلف جگہوں پر جاتے بھی ہیں اور وہاں جا کر کوشش بھی کرتے ہیں کہ معاملے کو سلجھا لیں, لیکن بعض اوقات لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. جیسا کہ لال مسجد کے معاملے میں ہوا کہ اس وقت بھی حضرات گئے تھے لیکن کسی نے ان کی بات سنی نہیں. جب بات سنیں گے نہیں تو حادثات تو آئیں گے, ہوں گے, جنم لیں گے. جیسا کہ اب بھی صورتحال ایسی ہے, کم از کم سنجیدہ لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. کب سے یہ ضرورت سامنے ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ صاف سب لوگوں کو بلایا جائے, ایک میز پر جمع کیا جائے تاکہ کوئی ایک نقطہ ہے جو وہ سامنے آ جائے, اس پر بات کی جائے. لیکن بات نہیں کی جا رہی, لڑائی کی جا رہی. جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا اس وقت گول میز کانفرنس کی ضرورت سامنے آئے گی ہماری. حالانکہ ضرورت تو آج ہے. کراچی کے حالات کو بھی دیکھیں, یہاں کے معاملات کو بھی سلجھائیں. یہاں کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر وہاں دہشت گردی ہے یہاں بھی دہشت گردی, وہاں حالات خراب ہیں یہاں بھی اچھے نہیں ہیں. یہاں بھی دکانیں بند پڑی, یہاں بھی ہوٹل بند پڑے ہیں, یہاں بھی لوگوں کو ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے. یہ حالات تو سب کے سامنے ہیں. قانون گریڈ تو یہاں بھی نہیں ہے. ایک حصے پر جو ہے قانون گریڈ کو نافذ کرنا اور دوسرے حصے پر نافذ نہ کرنا, یہ کہاں کا انصاف. قانون پورے ملک میں ہونا چاہیے, یہاں پر بھی ہو, حیدرآباد میں بھی ہو, سندھ کے اندرونی علاقوں میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, سرحد میں بھی ہو, ہر جگہ ہونا چاہیے. اور ایسی کوئی بھی صورت ہوگی تو الحمدللہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ قانون کے نافذ کرنے والوں کی مدد نہ کرے یا ان کو اچھا نہ سمجھے, ایسا ممکن نہیں. ہمارے یہاں تو اگر کسی موٹر سائیکل والے کو بھی روکا جاتا ہے تو خیال یہی ہوتا ہے کہ کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیں گے. بھائی قانون نافذ کرنا کا مقصد ہوتا ہے؟ کاغذات تو ہوتے ہی نہیں کسی کے پاس, ہوتے ہیں تب بھی اس کا چالان ہے. یہاں تو جو بھی معاملہ صحیح ہو تب بھی گڑبڑ ہے, اور جو گڑبڑ ہے وہ تو ہے ہی گڑبڑ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکومت بھی اس بات کو دیکھے کہ جہاں کہیں جو لا قانونیت ہے اس کو درست کریں, اور جو بھی کر رہا ہے کالا چور ہو, وہ صوفیت کے لبادے میں ہو, لمبی داڑھی والا, لمبے جبے والا, ہاتھ میں تسبیح ہو اور غلط کام کر رہا ہو, اس کو بھی پکڑیں. اور اگر کوئی بدماشی کسی بھی شکل میں کر رہا ہو اس کو بھی نہ چھوڑیں. یہاں بڑے بڑے چھوٹ جاتے ہیں, غریب آدمیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس کے بعد معاملہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ظلم ہے, اور جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی نکلتا بھی ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے. اگر آپ پہلے سے شریعت کو نافذ کر دیتے, یہاں عدل و انصاف کا نفاذ ہوتا ملک کے اندر, تو نہ پھر وکلا کو تحریک چلانے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی کو رد عمل کے طور پر ہتھیار نکالنے کی ضرورت ہوتی. آخر ہتھیار آتے کہاں سے ہیں؟ کون ہیں جو ملک کی سرحدوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہتھیار وہاں سے یہاں آ رہے ہیں؟ افغانستان سے یہاں ہتھیار کیسے آ جاتے ہیں؟ دوسرے ملکوں سے ہتھیار یہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ الزام تو عام آدمی پر آپ نہیں دے سکتے
کہ صاحب عام آدمی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، چوکیوں پر عام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہتھیار ہی ہتھیار کیوں ہیں کراچی میں، پورے ملک کے اندر؟ خدا نہ کرے یہ تو بس تھوڑی سی تیلی دکھانے کی دیر ہے کہ کیا سے کیا ہو جائے. بےچارہ مردہ تو عام آدمی ہے، جو اپنے کاروبار پہ نہیں جا سکتا، جو اپنی دکان پہ نہیں جا سکتا، جو اپنی دکان کھول نہیں سکتا. کتنے لوگ ہوں گے جو آج جانا چاہتے ہوں گے لیکن نہیں گئے. یہاں تو تھوڑی سی ایک بات نکل جائے زبان سے، اس کے بعد کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسلحہ ہو کسی کے ہاتھ میں، اسلحہ حکومت ہی کے پاس ہو، لیکن آپ سب سے بلا تفریق اسلحہ لے لیں، کسی کے پاس نہ رہے اور عدل و انصاف سے کام لیں تو کوئی آپ کے خلاف باہر نہیں نکلے گا. لیکن اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ آج ایک کو مار دیں گے کل دوسرا پیدا ہو جائے گا، پھر تیسرا پیدا ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پر رحم فرمائے، حالات پر جو حالات ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خامیاں غلطیاں اگر حکومت میں ہیں، حکومتی عہدیداروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے. اسی لیے عوام الناس میں سے اگر کسی گروہ اور جماعت میں وہ خامیاں کوتاہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے. لیکن میرے عزیز ہو، بس ضرورت اس بات کی اللہ سے ہم رجوع بھی کریں، دعا بھی کریں، اور جہاں مظلوم نظر آئے کوئی بھی ہو، کسی جماعت سے ہو، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں حق پر رہنے کی، حق بات کہنے کی، اور زندگی بھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.